تفسير ضرب لكم مثلا من انفسكم ضرب لكم بیان کی تمہارے لیے مثلا مثال من انفسکم تمہاری اپنی ہی ذات سے وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے اور مثال کیا ہے حل لکم کیا تمہارے لیے مما میں سے کچھ ملکت ایمانکم مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ اللہ رب العزت اس مثال میں کیا بات میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیا بات پوچھتے ہیں بہت اہم سوال ہے جو میرے اور آپ کے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں حل لکم کیا تمہارے لیے مما ملکت کے ملکیت میں ہیں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ تو ملکیت میں کون ہوتے ہیں لونڈی غلام نوکر چاکر کہ تمہارے نوکر چاکر جو ہیں تمہارے جو غلام جو تمہاری ملکیت میں سے ہیں من شرکاء کہ کیا اس میں شریک ہے فی ما رزقناہم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے یہ جو تمہارے غلام جو تمہاری ملکیت میں ہیں ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں سے تمہارے ساتھ شریک ہیں شرکاء فی ما رزقناہم شریک ہے اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے فانتم فیہ سواء کیا تم اس میں برابر ہو کیا سوال ہے کہ کیا پس تم اس میں برابر ہو کہ اختیارات جو ہیں نا جو تمہارے تم ہو مالک وہ ہیں تمہارے نوکر تو کیا ان اختیارات میں وہ تمہارے ساتھ برابری میں ہیں تخافونہم اور تم ان سے ڈرتے ہو وہ ہیں غلام تم ہو آقا اور تم ان سے ڈرتے ہو کخیفتکم انفسکم جس طرح سے تم ڈرتے ہو آپس میں انفسکم یعنی اپنے آزاد لوگوں سے جس طرح کچھ ایسے لوگ ہیں تمہاری طرح کا اختیار رکھتے ہیں یا تمہاری طرح آزاد ہیں خود مختار ہیں جس طرح تم ان سے ڈرتے ہو کیا تم اپنے غلاموں سے بھی ایسے ہی ڈرتے ہو کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں میری پیاری بہنوں سورۃ روم کی آیت نمبر 28 اس میں اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل پیش کیے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں پہلی جو آپ نے آیتیں پڑھی پچھلا جو سبق پڑھا اور اب تک جو سورۃ روم پڑھی اس میں توحید اور آخرت کے ملے جلے دلائل تھے اور جن نشانیوں کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی تھی دلائل تھے توحید کے اور وہ دلائل ثابت کر رہے تھے کہ آخرت ہو کر رہے گی کہ جو رب ایسے اور ایسے اور ایسے کر سکتا ہے اس کی جتنی بھی آیات قدرت تھیں وہ بتا رہی تھی کہ آخرت ہو کر رہے گی مرو گے پھر تمہیں کھڑا کیا جائے گا تمہیں اللہ کے حضور لایا جائے گا تخرجون تم بھاگے چلے آؤ گے کوئی نہ نہیں کر سکتے کوئی بہانہ نہیں کوئی سستی نہیں کچھ نہیں بس حساب کتاب ہوگا اور وہ ہو کر رہے گا اب یہاں سے اللہ رب العزت جو ہیں وہ توحید کے زبردست دلائل دے رہے ہیں کیوں اہل مکہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے اللہ کو مالک بھی مانتے تھے اللہ کو رب بھی مانتے تھے لیکن وہ اللہ کی صفات اور اختیارات میں دوسری مخلوقات کو شریک ٹھہراتے تھے ان سے دعائیں مانگنا ان کے آگے نظر نیاز پیش کرنا اور ان کا جو تلبیہ تھا وہ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں ان کا تلبیہ بھی ایسا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اپنی زبان سے اس موقع پر کہتے لبیک اللہم لبیک ला शरीका लका इल्ला शरीकन हुआ लका तमलकुहु वमा मलक। मैं हाजिर हूँ, मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं सवाए उस शरीक के जो तेरा अपना है, तू उसका भी मालिक है और जो कुछ उसकी मलकियत में है तू उसका भी मालिक है ना। तमलिकहु वमा मलिक। तो अब क्या है कि इस मिसाल के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में एक बात समझाते हैं, बड़ी खूबसूरत मिसाल है तौहीद को बयान करने के लिए। और मिसाल क्या है, आप थोड़ी देर के लिए आयत को एक तरफ रखकर आप मेरी तरफ मुतवज्जो हों और आप सुने कि मसलन आप मालिक हैं और आपने अपने घर में कुछ नौकर रखे हुए हैं, ठीक है, और आप देखें तो देखने के लिहाज से आपके पास कान है तो उसके पास भी कान है, उनके पास भी आंखें हैं तो उनके पास भी आंखें हैं, आपके पास हाथ पांव हैं तो उनके पास भी हाथ पांव हैं, आप दिमाग से सोचती हैं वो भी दिमाग से सोचते हैं, यानी जुस्से के एतबार से नफ्स के एतबार से वो एक ही जैसे हैं, आप और उनमें इंसान होने के नाते कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब आप देखें कि जब शक्लो सूरत हाथ पांव हर देखने के एतबार से वो आप ही जैसे हैं तो आप मालिक हैं वो है नौकर, तो क्या आप अपने इख्तियारात में क्या आप अपनी मालो दौलत में उनको भी शामिल करती हैं? मसलन आप ये कहें कि चलो सुबह से लेकर दोपहर तक तो तुमने काम किया, ये आपका इख्तियार है ना, आप मालिक हैं, आप कहें कि अच्छा चलो दोपहर से अब मैं तुम्हारी नौकरानी बन जाती हूँ, शाम तक अब तुमने काम करना है, कभी आपने ऐसा किया? नहीं किया। अच्छा आपके पास जो आपकी तनख्वाह आती है क्या आप अपनी तनख्वाह जो है उसको भी उनको भी देती हैं, मतलब आपका कोई बैंक बैलेंस है आपकी कोई जायदाद है उनके नाम भी साथ साथ लगाती चली जाए, क्योंकि वो आप ही जैसे तो हैं ना, आप ही के घर में तो रह रहे हैं ना, तो आपके पास जो भी रिस्क है मालो दौलत है सोना चांदी है, आपके पास सोने के दो सेट है तो उनको भी आप दोनों सोने के दो सेट देती हैं, या यूं कहती हैं चलो यूं करते हैं एक तुम्हारा एक मेरा। और अच्छा आप अपने घर के अंदर कोई काम काज करती हैं तो अपने ही जैसे अपने लेवल के जो लोग होते हैं जो आजाद हैं, आप आजाद हैं और लोग भी सोसाइटी में आजाद हैं, आप उनसे आपके ऊपर उनका एक रोब और डर होता है, खौफ होता है, हत्ता कि नौकरों के मामले में भी कि नौकर बाहर जाकर ना कह दे फिर फलां क्या कहेगा, मेरी ये नौकरानी फलां मेरी दोस्त के घर भी काम करती है और वो आपकी दोस्त आजाद है ना, आप जैसी है, इख्तियारात भी हैं दौलत भी है माल भी है और वो आप उससे डरती हैं, तो क्या आप जैसे उस दोस्त से डरती हैं या अपने जैसे इंसानों से डरती हैं जो आजाद हैं? नौकर गुलाम से क्या डरना, वो तो आपके दाएं हाथ उनके मालिक हो गए, आपके आपको उन पर इख्तियार मिल गया, तो क्या उसी तरह आप जो हैं वो अपने नौकरों से भी डरती हैं जैसे अपने जैसे इंसानों से डरती हैं? तो आप अपनी दौलत में अपने इख्तियारात में और अपने खौफ में बराबरी नहीं करती नौकरों के साथ अपने गुलामों के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं वो सवाल रखते हैं, वो पूछते हैं कि जब तुम अपने गुलामों को अपने नौकरों को ये दर्जा भी नहीं देते कि अपने इख्तियारात में उनको शामिल कर लो, तुम्हारे ही तो जैसे हैं, तुम उनसे ऐसे डरते भी नहीं जैसे कि अपने जैसे इंसानों से डरते हो, तो तमाम मखलूकात में से जिन फरिश्ते इंसान और ये जो मुख्तलिफ जैसे दरख्त हैं पत्थर हैं और बहुत से और ये दूसरे तुमने कैसे अल्लाह की खुदाई में जो है वो बराबर के शरीक कर लिए हैं। बड़ी खूबसूरत मिसाल है। अब आप इस आयत को फिर से पढ़ें, आपको खुद ही समझ में पूरी बात आ गई है। दरबा लकुम मसलम मिन अनफसिकुम, वो तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी जात से एक मिसाल देता है कि तुम आका और वो तुम्हारे नौकर एक ही जैसे लोग हैं ना देखने के लिहाज से। हल लकुम मिम्मा मलकत अईमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम, कि तुम्हारे इन गुलामों में से जो तुम्हारी मलकियत में हैं कुछ गुलाम ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए मालो दौलत में शरीक हों, शुरका फी मा रज़क़ना हों, हमारे दिए हुए मालो दौलत में वो तुम्हारे शरीक हो जाएं। फहन तुम फी सवाउन, क्या وہ تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, کیا اس مال و دولت میں, اس اختیارات میں وہ تمہارے ساتھ برابری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. تَخَافُونَهُمْ, اور تم ان سے ڈرتے ہو. کیسے ڈرتے ہو؟ کا ماند, مثال, جیسے کہ خیفتکم انفسکم, جیسے کہ تم اپنے ہمسروں سے, اپنے لیول کے لوگوں سے ڈرتے ہو. یہ مطلب ہے اس کا. اور تم ان سے کیا اس طرح ڈرتے ہو جس طرح کہ اپنے طرح کے لوگوں سے ڈرتے ہو. تو یہ کیسی عجیب دھاندلی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات ہے, اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے, اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں, اور پھر تم بے تکلفی کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو. یہ کیسی احمقانہ باتیں ہیں, کیسی احمقانہ باتیں ہیں, بڑی عجیب باتیں ہیں نا. کذالک نفصل الآیات لقوم یاکلون, اس طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. فصل یفصل, تفصیل سے بیان کرنا, کھول کھول کے, واضح کر کے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں. لقوم یاکلون, ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور آپ اسے یہ بھی مثال لے سکتی ہیں, مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی شوہر ہے, اس کی دو بیویاں ہیں. ایک عورت جو ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہے اور وہ عدل کر سکتا ہے, اور نا نفقہ کی ذمہ داری جو ہے وہ اگر ادا کر سکتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ کر سکتا ہے, دوسری شادی کر سکتا ہے. لیکن عورت کیا کرتی ہے, عورت اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. عورت جو ہے وہ شرک کرتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, حضرت میمون فرمایا کرتے تھے کہ توحید اس وقت تک توحید نہیں جب تک انسان شرک کی کامل نفی کر کے اس سے واقعی بے نیاز نہ ہو جائے. اور بڑی خوبصورت مثال ہے, یہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ کی محفل میں ایک خاتون نکاب اوڑھ کر آئی اور ان سے کہا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, آپ اسے ایسا کرنے سے روکیں. بزرگ نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بی بی, میں بھلا اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا, حضرت اگر میں اپنا نقاب اٹھا کر آپ کو اپنی صورت دکھا دوں تو آپ مان جائیں کہ میں اپنے مطالبے میں حق بجانے ہوں. کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ میں اتنی خوبصورت اور میرا شریک آ جائے. بزرگ نے پوچھا وہ کیسے؟ خاتون نے کہا, میں اس قدر خوبصورت ہوں کہ مجھ جیسی حسین عورت کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. بزرگ یہ سن کر شدت تاثر سے بے ہوش ہو گئے. جب وہ ہوش میں آئے تو لوگوں نے اس طرح بے حال ہونے کا سبب دریافت کیا. انہوں نے جواب دیا کہ جب اس خاتون نے کہا کہ میں اس قدر خوبصورت عورت ہوں کہ مجھ جیسی عورت کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے, تو مجھے نیلے آسمان کے پرے سے ایک آواز یہ کہتی ہوئی محسوس ہوئی, ذرا اس عورت کو تو دیکھو کہ محض اس لیے کہ ہم نے اسے کچھ حسن عطا کر دیا ہے یہ شریک گوارا نہیں کرتی. اگر یہ معمولی حسن کی مالک ہوتے ہوئے شریک سے اس درجے متنفر ہے تو پھر ہم جو حسن کے خالق ہیں آخر ہم شریک کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یاکلون بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم, بلکہ اتباع کر لیا. یہاں پہ یہ نہیں کہا اطاعت کر لی, اتباع کر لیا, پیروی کر لی. الذین, ان لوگوں نے جو ظلموا, جو ظالم ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں, افسوس کے لوگ پیچھے چلنے لگے, افسوس کے لوگوں نے پیروی اختیار کر لی. اب یہ ظالم جو ہیں پیروی کر رہے ہیں, اتباع کر رہے ہیں, پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اصل بات کیا ہے کہ ظالم پیروی کر رہے ہیں. ظلم کرنا کیا ہے؟ کسی کو کسی کا حق نہ دینا, کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ نہ رکھنا. اگر آپ کرسی کو ٹیبل پر اٹھا کے رکھ دیں تو یہ ظلم ہے, ہے نا؟ تو کیا ہے کہ شرک کرنا بھی ظلم ہے اور ہر گناہ بھی ظلم ہے. تو یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. پیروی اختیار کر لی کس چیز کی؟ احواءہم, اپنی خواہشات کی, اپنی خواہشات کی. ہاں وہ یا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلندی سے نیچے گرنا. اور خواہش کو بھی جو ہے ہوا کہا جاتا ہے, احوا اس کی جمع ہے. خواہشات کیا کرتی ہیں؟ بلندیوں سے اٹھا کر نیچے گراتی ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. افسوس کے لوگوں نے ایسے خدا کو چھوڑ کر جس کی ایسی ایسی آیات قدرت, جس کے ایسے ایسے اختیارات, خالق, مالک, حاکم, الہ, رب, بے شمار اس کی صفات, بے شمار اس کے کمالات, عجائبات, اور افسوس کہ پھر بھی لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی اختیار کر لی. اور کی کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیر علم, بغیر علم کے, بے سوچے سمجھے بغیر, سوچے سمجھے بغیر, بے سمجھے بوجھے انہوں نے جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی کر لی. فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ, بڑی خوبصورت آیت ہے. فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ, بس کون راستہ دکھائے, کون سجھائے, کون رہنمائی کرے. من أضل الله, جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے. وما لهم من ناصرین, ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار ہو نہیں سکتا. اب بات کیا ہے کہ جو ضدی ہیں, جہالت پسند ہیں, علم نہیں ہے نا تو جاہل ہیں, کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ یہ بات پڑھ چکی ہیں کہ اللہ اسی کو رہنمائی دیتا ہے جو رہنمائی لینا چاہتے ہیں, جو بھٹکنا چاہتا ہے اللہ اس کو بھٹکنے کے لیے پھر چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہ بات ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے بھٹکنا پسند کر لیا, گمراہ ہونا پسند کر لیا, تو اللہ نے ان کو گمراہ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا. پھر جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اسے کون راستہ دکھا سکتا ہے؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اہل مکہ توحید پرست نہیں بن رہے. اگر یہ شرک کر رہے ہیں تو انہوں نے شرک کی راہ اپنے لیے پسند کر لی, اللہ نے شرک کے راستے ان کے لیے آسان کر دیے. اب ان کو کون راہ راست دکھا سکتا ہے؟ کیا تم دکھا سکتے ہو؟ کون دکھا سکتا ہے؟ وما لهم من ناصرین, ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے. ناصر کی جمع ناصرین ہے, کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہے. جو گمراہ ہیں کوئی ان کو فائدہ نہیں اب دے سکتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تمنا کیا کرتے تھے کہ کوئی معجزہ ہی آ جائے کہ ان کے دل بدل جائیں. اور پھر جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور جب عذاب میں یہ ڈالے جائیں گے, پھینکے جائیں گے, کوئی نہیں ہوگا, کوئی ناصر نہیں ہوگا جن کو عذاب سے پھیر دے, کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے, کوئی شفیع نہیں ہوگا جو ان کی سفارش کر دے. تو اب کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمیاں, حکم کے انداز میں کہتے ہیں. فَأَقِمْ, بس جما دو, بس قائم کر لو. اقیم قوم سے ہے نا کھڑا ہونا, تو یہاں پہ آرڈر کا صیغہ ہے. بس متوجہ کرو, وجہ کا اپنے چہرے کو, لِلدِّينِ حَنِیفَا, دین حنیف کی طرف اپنا رخ, دین حنیف کی طرف پھیر دو. حنیفہ, حنیف کون سا دین ہے؟ خالص, حنف یکسوئی کو کہتے ہیں. لمحہ بھر کے لیے بھی کبھی یہ پشیمانی نہ ہو کہ پھر سود پر گھر کیوں نہ لیا. لمحہ بھر کے لیے بھی لوگ حرام کام کر رہے ہیں تو دل میں یہ تمنا خیال نہ آئے کہ ڈیزائن اور فیشن بڑا اچھا ہے. غیبت, چگلی اور دھوکے سے, فریب سے, چوری چکاری, ڈاکہ زنی سے لوگوں نے گھر بنا لیے اور اپنا سٹیٹس, اپنا معیار زندگی اچھا کر لیا, بڑے عقل مند وہ بن گئے. ذرا دیر کے لیے بھی یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسے نمبر, غلط نمبر لگوا لیتی, میں بھی جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لیتی, میں بھی کسی کو رشوت دے دیتی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے. حنیفہ, حنف, سب سے کٹ کر اس سے جڑ جاؤ. سو خداون ملے ایک سے ایک سجدہ طلب, انسان سخت مراحل سے خدا تک پہنچا، نہ خدا سے لے کے کشتی جب خدا پہ چھوڑ دی، نہ خدا سے لے کے کشتی جب خدا پہ چھوڑ دی، خود ہی موجیں لے چلیں کشتی کو ساحل کی طرف۔ یہ ہے مسلم حنیف بننا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، اپنا رخ پھیر دو دین حنیف کی طرف۔ دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام۔ سوشلزم، کمیونزم، یا پھر دنیا میں جو بھی نظام مختلف کسی لیلن نے پیش کیا یا کسی جمہوری بندے نے پیش کیا، کسی بھی دنیا کے ملک کا کوئی بھی نظام ہو، وہ نہیں مطلوب، اللہ کو ایک ہی ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے کیا پسند کیا؟ رضیت لکم الاسلام دینا، دین اللہ نے تمہارے لیے اسلام جو ہے اس کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اللہ کی پسند، میری اور آپ کی پسند۔ آپ بہت سے کاموں میں کہتی ہیں یہ میرے بچے کو اچھا لگتا ہے نا، میاں بیوی روزہ رکھ رہے تھے کوئی پرواہ نہیں تھی، بیٹے نے روزہ رکھا تو آج پیزا بن گیا، اس لیے کہ بیٹے کی پسند، آج وہی پیزا ہی بنے گا۔ بچے کو جو پسند ہے مجھے پسند ہے، اپنی کوئی بات نہیں۔ جو شوہر کو پسند ہے، آج وہ کپڑے پہنے ہیں، پسند نہیں ہے، رنگ اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے شوہر کو پسند ہے، ہے نا؟ تو کبھی بیٹے کی پسند، کبھی شوہر کی پسند، کبھی بیوی کی پسند، کبھی دوستوں کی پسند۔ کیا اللہ سے اتنی محبت بھی نہیں کرنا چاہتے جتنی ایک بیٹے سے، جتنی ایک بیوی سے، جتنی ایک شوہر سے، جتنی ایک دوست سے کرتے ہیں؟ کیا اللہ کو اتنی مقت بھی نہیں دے سکتے؟ کیا اللہ سے اتنا پیار بھی نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ کے لیے اتنی غیرت بھی ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا اللہ کے دین سے اتنی محبت بھی ہم میں نہیں ہے؟ دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ مشکل لگتا ہے یا آسان؟ بوڑھے ہو گئے ہیں یا جوان؟ وسائل ہیں یا نہیں؟ مشکلات کا دور ہے، مکی دور ہے، صحابہ مشکلات کی چکی میں پس رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، جوبیں چھوٹ رہی ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، زخمی زخمی ہیں، ہجرت پر مجبور ہیں۔ اور ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یا انداز میں کہا جا رہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، کسی اور طرف رخ نہیں کرنا، اب کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا، کسی بات کی طرف سوچنا بھی نہیں۔ اگر سوچو گے تو کیا؟ مسلمان بن کر سوچنا، پسند ہو تو مسلمان کی پسند ہو، تمہاری قدریں ہو تو اسلامی، تمہارا معیار ہو تو اسلامی، تمہارا اخلاق اور کردار ہو اور تمہارے کردار پر ٹھپا ہو تو صبغت اللہ کا۔ وہی کرنا ہے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں جو اللہ کو پسند ہے، جس طریقے پر چلنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کہا رسول اللہ کو جا رہا ہے، اور رسول اللہ کس کے لیے رول ماڈل ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے۔ رسول اللہ کے ساتھ مجھے اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، رسول اللہ کے پیروکاروں کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دوسروں کی پسند ناپسند کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ کسی نے تحفہ دیا، سوٹ پسند نہیں تھا اس لیے پہن کے چلے گئے کہ آج وہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اس لیے کہ اس نے مجھے دیا ہے نا۔ پھول گلاب کا بالوں پہ لگا لیا کہ شوہر کو اچھا لگے، وہ میرے لیے پھول لے کر آئے ہیں، کانوں میں ڈال لیا، گلے میں ہار ڈال لیا، اور بہت کچھ، بہت کچھ میں اور آپ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ دل نہیں بھی چاہتا، اداس ہیں، غمزدہ ہیں، کبھی ماں باپ کی خوشی، کبھی اولاد کی، کبھی شوہر کی، کبھی دوستوں کی، کبھی رسم و رواج زمانے کے، کبھی قدرے دنیا کی۔ کیا ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں؟ کیا اس کو کہتے ہیں دین پر جم جائیے؟ کیا اس کو مسلم حنیف کہتے ہیں؟ کبھی کیا کرتے ہیں؟ اور کون سا دن مناتے ہیں؟ برائڈل شاور مناتے ہیں، بیبی شاور مناتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ مدر ڈے، فادر ڈے۔ حالانکہ کیا کہا تھا؟ یہ تمہاری جنت اور جہنم ہے، وہ بل والدینی احسانہ، ہے نا؟ ہر وقت ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام والدین کا ڈے منانا تھا۔ اور کون سا ڈے مناتے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں جو کینڈیز بہت مل رہی تھی وہ کیا تھا؟ ہیلووین مناتے ہیں۔ سارا سال بے شک وہ جو کیا چیز ہوتی ہے، وہ کدو سا کیا کہتے ہیں اس کو، پمکن، سارا سال نہیں پکائیں گے اس موقع پر، پکائیں گے اس لیے کہ سب وہ موقع ہے نا، سارا سال نہیں پکاتے تو اس دن میں کیوں پکاتے ہو پھر؟ پھر اس موقع پہ مت پکاؤ، اس لیے کہ ان کی یہ ویلیو ہے، ان کی یہ قدر ہے، یہ عقیدے سے بلونگ کرتی ہے یہ چیز. یہ ابھی ابھی یہ دن، یہ جو کرسمس کے دن تھے، جھنڈیاں اور یہ لائٹیں، یہ دیکھ کر خوش نہ ہو، اس کو دیکھ کر دل افسردہ نہ ہو کہ کیا خوبصورت لگتی ہیں، ہم بھی تم بھی چلیں دیکھنے کے لیے. اس کی بیس کیا ہے؟ عقیدہ تثلیث. یہ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ تو یہ رنگ ڈھنگنی اختیار کرنے، فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، کس دین حنیف پر قائم ہونا ہے؟ فطرت اللہ، اللہ کی اس فطرت پر، اس تراش خراش پر اللہ کی، جس پر اللہ نے انسان کو تراشا خراشا. قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ اللہ ہی انسان کا خالق ہے، رب ہے اور معبود ہے، اور اللہ ہی کی بندگی کا توک ڈال کر دنیا میں انسان جو ہے وہ آتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اصل فطرت انسانی پر پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں. اس کی مثال ایسے بھی ہے، ہر جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا صحیح سالم جانور پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ بھی کان کٹا لے کر نہیں آتا دنیا میں. بعد میں مشرکین کیا کرتے تھے؟ جاہلانہ رسموں کے طور پر ان کے کان کاٹ ڈالتے تھے اور مختلف بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیتے تھے. پھر اسی طرح مسند احمد اور نسائی کی ایک روایت ہے کہ ایک جنگ میں مسلمانوں نے دشمنوں کے بچوں تک کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج وہ حد سے گزر گئے اور بچوں تک کو قتل کر ڈالا؟ ایک شخص نے عرض کیا، کیا یہ مشرکین کے بچے نہ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما خیارکم ابناء المشرکین، تمہارے بہترین لوگ مشرکین ہی کی تو اولاد ہیں. ہر متنفس، پھر فرمایا، ہر متنفس فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت سے مراد کیا ہے؟ دین فطرت، دین حنیف، اللہ کی بندگی کا دین لے کر ہر انسان پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب اس کی زبان کھلنے پر آتی ہے تو ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا لیتے ہیں. اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، پھر شیاطین نے آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کیا، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اسے حرام کیا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. تو یہاں پر جو بات میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ مکہ کی گلیوں میں توحید کا پیغام پہنچائیے، توحید پرست بنیے اور نعرہ توحید بلند کیجئے. رسول اللہ بھی اور پورے صحابہ کو کہا جا رہا ہے پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ دین فطرت اور اسلام پر قائم ہو جائیے. اور یہ مجھے اور آپ کے لیے بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی آج یہی پیغام ہے. اور آپ دیکھیں کہ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ شہید کیے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا کہا؟ کہ تم نے بچوں کو بھی مار دیا حالانکہ مشرکین کے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلم ٹیررسٹ ہوتے ہیں؟ اسلام نے جتنی جنگیں لڑی اپنے دفاع کے لیے لڑی، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لڑی. تو اصل بات کیا ہے؟ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو اس سے پھر عمل کے لیے میرے اور آپ کے لیے کیا اصول نکلتا ہے؟ اس کے بارے میں دو مشہور باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور بچوں کو بھی اور خود بھی ساری جو اسلامی طور طریقے ہیں نا وہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے. نماز ہے، روزہ ہے، حج زکات ہے، نکاح ہے، مرگ ہے، جو کچھ بھی ہے، جو غیر ضروری رسمیں اور طور طریقے ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے. دوسری بات، مفسرین کیا کہتے ہیں کہ فطرت سے مراد استعداد ہے. تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر انسان اپنے خالق کو پہچانے اور اس کو مانے، یہ صلاحیت اور استعداد انسان کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان قرآن کا، اسلام کا اور اسلامی باتوں کا اثر قبول کرتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی استعداد کو بڑھانا چاہیے اور اپنے خالق کو پہچاننے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل بات جس کے پیچھے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح جیسے بعض لوگ اپنے بچوں کے سر پر بال چھوڑ دیتے ہیں کسی پیر کے نام کے لیے، کہ وہ بال اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کسی کے نام کے لیے چھوڑے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ہے نا؟ اور بھی بہت سی باتیں آپ سوچیں گی اور پہلے بھی آپ جو ہیں وہ پڑھ چکی ہیں۔ تو یہاں پر دراصل جو بتانا مطلوب ہے کہ یہ جو فطرت ہے نا، توحید کی فطرت یا دین کی فطرت یا نیکی کی فطرت، اس کو مسخ نہیں کرنا چاہیے، صحیح تربیت کے ساتھ اس کی نشو نما کرنی چاہیے تاکہ ایمان اور توحید بچوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے بندہ بنایا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اب یہ ساخت کسی کے بدلے سے بدل نہیں سکتی۔ معنی کیا ہے؟ نہ آدمی بندے سے غیر بندہ بن سکتا ہے، نہ کسی غیر خدا کو اپنا خدا بنا لینے سے حقیقت میں وہ خدا بن سکتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، انسان کتنے ہی معبود کیوں نہ بنا لے، وہ معبود بن نہیں سکتے۔ انسان کتنا ہی دوسروں کا جو ہے وہ بندہ، غلام، نوکر کیوں نہ بن جائے، وہ بن نہیں سکتا۔ تو کیسے؟ دوسرے معبود، ان کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہے، نہ وہ قسمتیں بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ بیٹے دے سکتے ہیں، نہ بیٹے چھین سکتے ہیں، کوئی اختیارات نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس۔ اور دوسرے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی نہ کی جائے۔ جیسے فیشن کے طور پر بھی کوئی ایسا طور طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو کہ اللہ کی ساخت کی تبدیلی میں آتا ہے۔ جیسے عورتیں ہوں اور وہ مردانہ پن اختیار کریں، اور مرد ہوں تو وہ زنانہ پر اختیار کریں، جیسے بعض یعنی اللہ کی ساخت میں تبدیلی نہ کریں۔ جیسے اللہ نے کسی کو بیٹی بنایا تو کسی کو بیٹا بنایا، اور بعض لوگ اسی پہ ناراض رہتے ہیں کہ ہمیں بیٹی کیوں بنایا، کاش کہ ہم بیٹا ہوتے، ہے نا، یا لڑکا ہوتے۔ بعض لوگ جو ہے اس پر ناراض ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہیں، لڑکوں والے کپڑے پہناتے رہتے ہیں ان کو۔ آپ دیکھتی ہیں ان کی بال، ان کی ساخت، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، حالانکہ وہ لڑکا نہیں ہوتا نا۔ تو تبدیلی کسی طرح نہیں کرنی چاہیے، نہ لباس میں، نہ طور طریقوں میں۔ اسی طرح مردانہ پن عورتوں کو اختیار کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ مرد بن کر عزت ملے گی۔ ہماری عزت ہمارے عورت پن میں ہے، گھر کی ملکہ بنایا گیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بہن اور بیٹی کی شکل میں رحمت قرار دیا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت جو ہے یہ بدلی نہیں جا سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی راست دین ہے، یعنی یہ وہ دین ہے جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پھر کیا بات پتہ چلتی ہے، دین کے ساتھ الف لام بھی آ گیا، خاص دین، قیم، قیم مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں کہ ایسا، جیسے ہوتے ہیں نا قوم، قائم، اقامت یا اقیم، جیسے کوئی چیز قائم ہے، کھڑی ہے، تو معنی کیا ہے کہ فطرت سلیمہ پر قائم رہنا ہی سیدھا دین ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ تو جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ انبیاء کرام کا دین بھی دین حنیف تھا، دین فطرت تھا، اور یہی جو سیدھا دین ہے یہ انسان کی عقل اور اس کی فطرت کے ساتھ میچ کرتا ہے، یہی اللہ تک پہنچنے کا سیدھا طریقہ ہے، قریبی راستہ ہے، اس میں کوئی خم اور پیچ نہیں ہے۔ دین توحید، دین حنیف کیا ہے؟ یکسو ہو کر شرک کے تمام راستے کاٹ کر اپنا رخ جو ہے دین توحید کی طرف پھیر دیا جائے. ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے, اس لیے تو خواہشات کی وہ پیروی کرتے ہیں. پھر فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. چار باتیں ایک آیت میں کہہ دی. کیا باتیں کہیں؟ منیبین الیہ, جب دین قیم جو ہے اس پر اقیم ہونا ہے, جب فطرت پر قائم رہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ منیبین الیہ, اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے, نمبر ایک. نمبر دو واتقوہ, اسی سے ڈرتے ہوئے, اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے, اور ڈرو اس سے. واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین, اور چوتھی بات یہ کہی اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ منیبین الیہ, کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ انابت کی جائے. نوب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی طرف بار بار پلٹنا, بار بار رجوع کرنا, بار بار لوٹنا, ہے نا. تو منیب انابت ہے. رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آزادی اور خود مختاری کا رویہ ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے, کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے, شرک نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کمی بیشی ہے, اگر تھوڑی بہت کوئی غلطی ہے, تو سب سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. مثلاً آپ دیکھیں بچہ ہے, بچہ جو ہے تھکا ہارا ہو تو بھی ماں کی طرف لوٹتا ہے, بھوکا ہو تو بھی ماں کی طرف آتا ہے, کوئی ایک تھپڑ لگا دے تو بھاگا ہوا ماں کی طرف آتا ہے, چوٹ لگ جائے گر جائے تو ماں کی طرف آتا ہے, ماں ماں پکارتا ہے. تو بچے اور ماں کی مثال بڑی خوبصورت ہے. کوئی بھی حال ہو, حتیٰ کہ بڑے ہو جائے, شادی شدہ ہو جائے, جب بھی مشکل پریشانی ہے تو یا ام یا ام یا اب یا اب ماں باپ کو پکارا جاتا ہے نا, رجوع کرتا ہے انسان اپنے ماں باپ کی طرف. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگو منیبین الیہ, تم اللہ کی طرف رجوع کرو. اور رجوع کرنے سے مراد کیا ہے؟ غیروں کی بندگی چھوڑ کر تم میرے بن جاؤ. یہ جو کہا نا پیچھے فاقم وجہ کا, یہ اس کی صفت ہے منیبین الیہ, کہ اللہ کی طرف اپنے چہرے کی یکسوئی جو کرنی ہے تو کس طرح سے, کہ ایسا ہوگا کہ دنیا کی محبت تمہیں اپنی طرف بلائے گی, شیطان تمہیں اکسائے گا, خواہشات نفس تمہیں اپنی پیروی پر مجبور کریں گی, حرام تمہارے سامنے آئے گا بہت زیادہ بن کر, دگنا چگنا ہو کر, ہے نا. اور جب شادی کرو گے بیٹوں کی بیٹیوں کی, تو خیال آئے گا کہ ہم بھی ذرا رسمیں پوری کریں, کوئی خواہشات اپنی پوری کریں. میں اکثر اس بات سے سوچتی ہوں, ابھی کل پرسوں کسی کی مہندی کی تقریب کا اندازہ ہوا کہ پیلے کپڑے پہنے تھے یا سبز کپڑے پہنے تھے. اگر نہ پیلے اور سبز کپڑے پہنے تو پھر نہیں مہندی لگ سکتی, کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیں اس بات. اور اس ایک رسم کے لیے خاص طور پہ جوڑا بنانا, اس کا کیا فائدہ ہے نا, وہی جوڑا کسی غریب یتیم مسکین کے کام آ جائے, اسی کو جنت کی تیاری کے لیے دے دیا جائے. مہندی لگائیں, مہندی لگانے سے اسلام منع نہیں کرتا, لیکن اپنے آپ کو ان رسموں کے بندھن میں اور آپ کیوں باندھتے ہیں. تو بنگالیوں کی شادی ہوئی تو سب نے پیلی ساڑیاں پہن لی, میں نے کہا اچھا یہ بھی رنگ ہے, کسی نے ہری ساڑیاں پہن لی, کوئی پیلے کپڑے پہن لیتا ہے, کوئی کہتا ہے شوق سے بھیجا ہے خالہ نے, کوئی کہتا ہے ممانی نے شوق سے بھیج دیا, نانی دادی پیچھے بیٹھی ہیں انہوں نے شوق سے بھیج دیا. بھائی اور تو کم شوق ہیں, صرف بت اللہ کا لباس کیوں نہیں پہنتے میں اور آپ, کیا بنے گا میرا اور آپ کا, کیا کرتے ہیں میں اور آپ. اپنی مٹی پہ چلنے کا قرینہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو اصل بات کیا ہے؟ منیبین الیہ, اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. نمبر دو واتقوا, اللہ کی طرف اللہ سے ڈرو, اسی کا تقوی اختیار کرنا ہے. لوگوں سے نہیں ڈرنا, اللہ سے ڈرنا ہے. ہم کیوں لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں رسم و رواج پورے کرتے ہیں؟ کیوں پیئر پریشر کا خیال کرتے ہیں؟ کیوں پیئر پریشر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی یہ میری اور آپ کی زندگی کا سرمایہ بن جانا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کو وہاں سے فائدہ پہنچتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا. پھر آپ نے ایک موقع پہ فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے قصور بھی معاف کرتا ہے اور اسے اچھا انعام بھی دیتا ہے. یہ ہے تقویٰ کا انعام, غلطیاں گناہ سارے معاف کر دیے اور اس کے ساتھ انعام بھی. پھر ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسانوں کے لیے یہ بہترین کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوف خدا کی تلقین کرتے رہیں. کاش کہ مسلمانوں میں سے کوئی گھرانہ, کوئی ماں باپ اب ایسے پیدا ہوں کہ جو رسموں کو توڑ دے شادی کے موقع پہ بھی اور پھر مر کے موقع پہ بھی اور زندگی کے جو بھی بہت سے موقع ہیں, اور کاش کہ وہ میں اور آپ ہی ہوں, میرا اور آپ کا دھڑ, میرا اور آپ کا وجود ہی ہو, وہ بے مثال شادی, وہ یادگار شادی, وہ صبغت اللہ والی شادی میرے اور آپ کے بچوں ہی کی ہو. پھر ہم زمانے کی رسموں کو زندہ کرنے والے نہ بنیں, پھر ہم بچوں کے ہاتھوں مجبور نہ ہو جائیں. بہت سے ماں باپ خود چاہتے ہیں, بچے نہیں پھر مانتے نا, وہ کہتے ہیں اچھا اپنی شادی کی دفعہ تو ساری رسمیں کی تھی, ماں باپ کہتے ہیں بچے پتہ نہیں تھا, وہ کہتے ہیں کہ اچھا بچہ بچہ کہتی ہیں اس وقت آپ نے جب کیا تھا میری خوشی کا وقت ہے تو اب کیوں نہیں کرنے دیتے. تو کبھی بچے جو ہے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں, کبھی وہ دولت جو اتنی جمع کی ہوئی ہوتی ہے اب لوگوں کو دکھانے کا یہی تو وقت ہوتا ہے تو وہ پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے, کبھی لوگوں کے جملے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں, کبھی شوہر پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے, کبھی بیوی شوہر کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے, کبھی خاندان. تو کیا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے, اور جو اللہ سے ڈرے گا پھر وہ کیا کرے گا, اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو. تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے, اللہ سے ڈریں گے, یہ تو دونوں ہیں قلبی فعل. آپ دیکھ لیں رجوع اللہ کی طرف, لوگوں کو تو نہیں پتا آپ نے اللہ کی طرف رجوع کر کے کوئی کام کیا, آپ تو ظاہری طور پر کام کر رہی ہیں. تو منیبین کون ہوتے ہیں؟ جو دل اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں, قلبی کیفیت. اور تقویٰ بھی دل کے اندر ہوتا ہے, اثرات عمل سے نظر آتے ہیں نا, لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا کہ یہ آپ کا تقویٰ ہے. تو انابت بھی اور تقویٰ یہ قلبی عمل ہیں. اب بدنی عمل کیا ہے؟ واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو. نماز جو ہے شرائط کے ساتھ, آداب کے ساتھ, واجبات کے ساتھ, ارکان کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ, ظاہری اور باطنی ادا ہر طرح سے جو بھی اس کے آداب ہیں, انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں اس کو قائم کیا جائے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے. تو شرک کرنے والوں میں سے تمہیں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقامت صلاۃ کا یہ حکم مکہ معظمہ میں دیا گیا ہے نا, اور مٹھی بھر لوگ تھے اور کفار قریش کے ظلم و ستم میں وہ پس رہے تھے, تو مکی دور میں اقامت صلاۃ جو ہے وہ کیسے ہوئی نا, مکی دور میں اقامت صلاۃ کیسے ہوئی؟ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے پوری پانچ نمازیں جو ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہیں, بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے, اللہ تعالی کی طرف بڑھا جائے. اور پھر آپ کو پتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی نماز پڑھتے تھے, کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ حرم کے گرد جو تھے وہ طواف بھی کرتے تھے, اور اس کے ساتھ وہ بھی جو تھے وہ نماز بھی پڑھتے, لیکن شرکیہ کام کرتے تھے نا. ان کے ہاں نیکی کا تصور تو تھا لیکن نیکی کا بگڑا ہوا تصور تھا. تو یہاں پر جو نماز قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عملی طور پر ایمان, اسلام اور اطاعت حق کا اظہار کیا جائے, کیونکہ پوری طرح جیسے فرض نماز کی جو شکل ہے وہ تو مراد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے اقامت صلاۃ کیا ہے. اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ عملی طور پر ایمان, اسلام اور اطاعت حق کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے, نیک لوگوں کا ساتھ دیا جائے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین میں سے نہ ہو, اس کے معنی کیا ہیں؟ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو شرک کرنے والے ہیں, جو گمراہ ہیں. تو صحبت صالح اختیار کریں, یہ ظاہری عمل ہیں, دو قلبی تھے اور ان کا قلب سے تعلق ہے, اور نماز قائم کرنا اس کے ساتھ بدنی ہے, اور صحبت سوال اختیار کریں، شرک کرنے والوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، ولا تکونوا من المشرکین، یہ نہیں کہا کہ شرک نہ کرو، جو شرک کرنے والے ان میں شامل نہ ہو جاؤ، ان کے قریب نہیں جانا. تو بہت سے کام آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں ہم رسمیں نہیں کر رہے، اب باقی لوگوں نے 40واں رکھا ہے تو اب ہم چلے گئے، تو آپ نے جب کیا نہیں تو دوسروں نے رکھا ہے تو آپ کیوں چلے گئے. 3 دن سوگ ہے بس ایک عام میت پر، شوہر کی اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو کتنا سوگ ہے، 4 ماہ 10 دن، باقی پھر کوئی سوگ نہیں اور رسمیں وغیرہ بھی نہیں ہے. اچھا جب یہ کہا کہ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، تو مشرک تھے کون، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا ہے، تفریق کر لی ہے، ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، وکانوا شیعہ، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ فرقوا فرقہ کے لیے فرقہ ہے نا، پھر دوسرا لفظ ہے شیعہ، اور شیعہ جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں الگ ہونا، الگ ہونا، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پارٹی یا سیاسی فرقے کو شیعہ کہتے ہیں، اور اس کا روٹ ہے شین یا عین، اور وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں. شین یا عین تشیح سے ہے، اشاعت سے ہے، پھیلی ہوئی چیز، کسی کے پیروکار، وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں نا، مددگار بنتے ہیں. ایسی پارٹی یا دھڑا جس کی بنیاد عموماً عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے. شین یا عین تا اگر ہے تو واحد ہے، اس کی جمع شیعن بھی آتی ہے اور اشیاء بھی آتی ہے، یعنی ایک جیسی عادت اتوار رکھنے والے لوگ جو پہلے گزر چکے ہوں یا موجود ہوں، ہم جنس لوگ. تو یہ کہا. اور حزب جو ہے، حزب کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک جماعت کے لیے آتا ہے. کیا فرق ہے شیعہ میں اور جماعت میں، حزب میں کیا فرق ہے؟ حزب ایسی جماعت کو کہتے ہیں جس میں سختی اور شدت پائی جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جماعت کا لفظ بھی تو استعمال کر سکتے تھے نا، حزب کیوں کہا؟ ایسی پارٹی، گروہ، جتھا یا انسانوں کی فوج جس میں شدت پائی جاتی ہے، اور وہ اپنی سختی اور شدت میں ایک دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور قوت پہنچاتے ہیں، پھر ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاتے ہیں، حزب. تو یہاں پہ ایک آیت میں 3 مترادفات استعمال ہوئے ہیں. پہلا ہے فرقوا فرقہ، فرقے سے ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے مبالغہ ہے، شدت ہے، کیونکہ راہ پر شد آئی ہے. اور فرقہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، فرقہ جو ہے ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو کسی بڑی جماعت سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے. فرق کسی چیز کا الگ شدہ ٹکڑا ہے نا. تو اب کیا ہوا کہ دین توحید تو ایک ہے، مسلم حنیف بننا تو ایک ہی بات تھی، دین اسلام تو ایک تھا. پھر ہوا کیا کہ جو شرک کیسے ہوا، کہ جب لوگوں نے اصل دین پر بہت سے اضافے کر لیے، وہ شرک کرنے لگے. اب پھر ان کی صفات کیا ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور کون ہے جو شرک کرنے والے ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو الگ کر لیا، اپنی الگ الگ ٹکڑے کر لیے، وہ خانوں میں، ٹکڑوں میں، گروہوں میں بٹ گئے. وکانوا شیعہ، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، پھیل گئے، منتشر ہو گئے. دین تو ایک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یوں تو مسلم بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، ہے نا. کیا بڑی بات تھی ہوتے کہ مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے کہ مسلمان بھی ایک. کہ اتنا لوگوں میں آج امت مسلمہ میں اتنے اختلافات ہیں، نہیں جمع ہوتے تو اسلام کے لیے نہیں ہوتے. اور جب بھی انسانوں نے نقصان اٹھایا ہے نا، آج امت مسلمہ جو ذلیل اور خوار ہے، آج رول رہی ہے، خون بہ رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، آج امت مسلمہ کی حیثیت پرے کا کی بھی نہیں، پانی کے قطرے کی بھی نہیں، ہوا کے ایک جھونکے کی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، دین اسلام ایک جسم نہیں ہے، جستے واحد نہیں ہے، مسلمان بنیانے مرسوس نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، جو توحید پرست نہیں ہوتے، وہ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، وہ شیعہ بن جاتے ہیں، گروہوں میں ہوتے ہیں، اور حزب شدت ہوتی ہے ان کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ اصل دین میں کوئی شدت نہیں ہے. یہ مختلف جو جماعتیں ہیں، یہ مختلف جو مساجد ہیں، اکٹھے نہیں ہوتی نا. پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر لیا گیا، آج کتنے سال ہو گئے، 1947 میں وجود میں آیا، اور آپ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ 2009 شروع ہو گیا ہے. کتنے سال ہو گئے ذرا گنے. ہاں تو 62 کے قریب. اتنے سالوں بعد بھی آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پاکستان کا لا کیا ہونا چاہیے، قانون کیا ہونا چاہیے، کیا آزادی ہے، کیا اسیری ہے، اس ملک کا پارلیمنٹ کا لا کیا ہو، فیصلے کیسے ہوں گے. سیدھی سی بات ہے، قرآن کے مطابق ہوں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور فروئی اختلافات پر یا جو دین میں اضافے کیے ہوئے ہیں اس کو دین کی بنیاد بنا کر اپنی مسجدیں الگ، اپنی جماعتیں الگ. ورنہ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. تو اصل بات کیا ہے کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ میں اتنی شدت ہے، حزب ہر گروہ میں اتنی سختی ہے. بما لدیہم، لدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اس کے سامنے ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے. فرحون اس پر خوش ہے، اسی میں وہ مگن ہے. اصل دین تو دین فطرت ہے، پھر لوگوں نے دین ایک تھا، لوگوں نے مذاہب مختلف بنا لیے اور اب اسی پر لوگ خوش ہیں. مطلب اب لوگ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے جی، وہ تو رفع یدین کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ تو امین بالجہر کہتے ہیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو. اب آپ دیکھیں کہ اذان کا طریقہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، سیدھی سادی اذان ہے، اس سے پہلے شروع میں کچھ نہیں تھا. اب اذان سے پہلے تقریباً 15-20 منٹ مختلف کچھ لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اچھی چیزیں بھی بے شک پڑھیں، لیکن رسول اللہ نے جس چیز کی ابتدا نہیں کی وہ ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے نا. بعد میں پڑھیں، دعائیہ جملے ہیں، دعائیں ہیں، درود شریف ہے، تو بعد میں پڑھیں، آگے پیچھے پڑھیں، لیکن نماز اذان سے پہلے کیوں شروع کر دیا؟ اور بھی بہت سی چیزیں آپ غور کریں. لیکن افسوس بات کیا ہے کہ جس جماعت کے پاس، جس مسجد والوں کے پاس، جس اسلامی ملک کے پاس جو طریقہ ہے اسی پہ وہ خوش ہیں اور اسی میں وہ مگن ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کا گلا کٹا جا رہا ہے. فلسطین کے اندر حماس شہید ہو رہا ہے، حماس والے شہید ہو رہے ہیں، اور دوسرا جو گروہ ہے محمود عباس کا، ان کے کانوں پہ کوئی جون نہیں رینگ رہی، وہ بالکل خاموش ہیں، وہ اپنے آپ میں مگن ہیں، ہے نا. تو کیا بات ہے. اسی طرح پاکستان میں مسلمانوں کا جب خون بہتا ہے، یا کسی بھی اسلامی ملک میں مسلمانوں کا جب خون بہتا ہے، تو ہم جو ہے وہ کیوں جستے واحد نہیں، ہم کیوں کہتے ہیں فلاں فلاں تو اصل میں کویتی ہے، فلاں فلاں تو اصل میں پاکستانی ہے، فلاں وہ تو فلاں جگہ کا مسلمان ہے. تو رنگ نسل سب چیزیں مطلوب نہیں تھیں، اصل بات کیا تھی؟ بین الاقوامی سطح پہ بات ہو. فلسطین پہ جو کچھ ہو رہا ہے سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں، اور اسلامی ملک بھی خاموش ہیں. باقیوں کی خاموشی بھی افسوس نہیں ہے. افسوس کس بات پہ؟ اسلامی ملکوں پہ. 50 سے زیادہ اسلامک اسٹیٹس ہیں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے. تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ سوچنا چاہیے نا اس بات پر کہ ضمیر کہاں مر گئے، غیرت کہاں چلی گئی، اللہ کی محبت کہاں ہے، دین فطرت کہاں ہے. کہاں تھے وہ مسلمان کہ جو ہے وہ ہندوستان میں ایک عورت کو ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، اور محمد بن قاسم چڑھائی پہ چڑھائی کرتا ہوا 17 سال کا نوجوان آیا ہے کہ اس کو جواب دے، ہے نا. تو اب سب کچھ ہوتا ہے، 7 کے گھر میں ڈاکا پڑتا ہے، دوسرا اٹھتا نہیں ہے. سامنے قتل ہو رہا ہوتا ہے، پاس کوئی گاڑی روکتا نہیں ہے. مر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہاسپٹل لے کے جاتا نہیں ہے. کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں مگن ہے. اور یہی وجہ ہے بغداد کے اندر جب ہلاکو خان اور چنگیز خان مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، اس کی فوجیں بغداد کو فتح کر رہی تھیں، महल पर पहुंच रही थी तो और बाकी सारे इलाकों को फतह करती जा रही थी तो मुसलमानों की खोपड़ियों के मीनार बना रहे थे वो लोग, मुसलमानों की जितनी इस्लामी किताबें थी उससे दरियाए दजला में उनको डालकर स्याह हो गया था उसका पानी। उस वक्त पता है उलमा क्या कर रहे थे? मसाजिद में बैठे मनाजराबाजी कर रहे थे, इख्तलाफात में घिरे हुए थे। और आज भी उम्मत मुस्लिमा इख्तलाफात में घिरी हुई है और बड़ी शिद्दत है, समझ नहीं आती, अवाम परेशान है। ऐसे नदाम मुसाफिर कहीं देखे ना सुने, अपनी समझी हुई मंजिल का पता भूल गए। इधर उधर की तू बात ना कर ये बता के काफला क्यों लुटा, इधर उधर की तू बात ना कर ये बता के काफला क्यों लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं तेरी राहबरी का सवाल है। तो बात ये नहीं है कि वहां खून बह रहा है, वहां मुसलमान शहीद हो रहे हैं, वहां जेलों में हैं, वहां बड़ी तकलीफ में हैं, वहां परेशानी में हैं, बात ये नहीं है। बात तो ये है कि तुम कहां हो मुसलमानों, तुम्हारे लीडर कहां हैं, क्यों टीपू सुल्तान अब पैदा नहीं हो रहा, क्यों महमूद गजनवी नहीं है जिसने सोमनाथ के मंदिर जो थे वो ढा दिए थे, क्यों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं हुआ, क्यों क्यों क्या हो गया कि अबू बकर और सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और उमर बिन खत्ताब पैदा नहीं हुए। ये सारे मर्द, ये सारे सपूत, ये सारे लीडर, ये सारे जर्नैल, ये सारे मुजाहिद कहां से आए थे? औरतों ने ही जन्म दिए थे, वो मेरी और आप जैसी थी ना, उनकी गोदों से आए थे ना। तो बात क्या है कि अब माओ ने सपूत जन्म करने छोड़ दिए हैं, अब माए बच्चों को तौहीद और आखिरत की लोरियां नहीं सिखाती, नहीं सुनाती, कुरान के वाकयात नहीं सुनाती। मक्का के बदू कैसी औरतें थी, कैसा इस्लाम कबूल किया, कैसी उनकी जिंदगी गुजरी थी, डाके डालना, जिना करना, चोरियां करना, लड़ाइयां करना, कत्लो गारत, शराब नोशी, क्या बुराई थी जो वो नहीं करते थे? दुनिया में जन्नत की बिशारत मिल गई, औरतें भी पीछे नहीं थी मर्दों के, है ना, वो ऊंटों की महारे थामने वाले, वो कैसे किसरा के तख्तों ताराज के मालिक हो गए, वो जिनको मुंह धोना नहीं आता था, ऊंटों की महारे थामना, उठना और फिर पहाड़ों पे चला जाना अपनी बकरियों को चराने के लिए, वो कौन सी तहजीब थी, वो कौन सा तमद्दुन था, वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सा गलबा था, वो कौन सा असलहा था कि जिन्होंने दुनिया को अपने कदमों के नीचे कर लिया? तो वो दीने फितरत था, वो दीने इस्लाम था। कल जिसका ऐलान किया था कोहे सफा पे आका ने, आज भी वो सच्चाई लोगों सबसे बड़ी सच्चाई है। तो हालात बदल सकते हैं, हम सितारों को अपने कदमों में झुका सकते हैं, अगर आज भी हमारे अंदर इब्राहिम का ईमान पैदा हो जाए तो दीने फितरत, दीने हनीफ हम उस पर कायम रह सकते हैं। आज भी मुसलमानों की हालत बदल सकती है, हम बिसात लपेट सकते हैं जो मौजूदा दुनिया की है, लेकिन इसके लिए मुझे और आपको उठना होगा, मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, अपने फराइज अदा करने होंगे। और ये कंप्यूटर, ये इंटरनेट, ये टीवी, ये मीडिया, ये बेहयाई का जो जिन और भूत और अफरीत है जो हमारे बच्चों को निगलता जा रहा है, ये सेल जो हेल बन गए हैं, इनको मुझे और आपको कंट्रोल करना होगा, इनको मुझे और आपको नेकी के रास्तों में इस्तेमाल करना होगा, अपने वक्त की ऑडिटिंग करनी होगी, अपनी दोस्तियों का जायजा लेना होगा, अपने पैसे, अपने औकात का बेहतरीन इस्तेमाल करना होगा। तो दीन फितरत पर कायम होना है, मुनीबीन बनना है ना, यही अल्लाह ताला पैगाम देते हैं। अब इसलिए खुश मत हो कि जो कोई नंगे कपड़े पहन रहे तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई इस्लाम से हटकर है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, बस अपनी नमाज, अपना रोजा, अपना हज, अपनी जकात। नहीं, असल बात क्या है, मुझे और आपको अल्लाह ताला को पहचानना है, अल्लाह ताला की बंदगी करनी है। और अल्लाह ताला कहते हैं इंसान का हाल क्या है, वाइजा मसन नासा दुरुन दाऊ रब्बहु मुनीबीना इलैही, इंसान का हाल तो ये है कि जब छू जाती है इंसान को, जब पहुंचती है इंसान को दुरुन तकलीफ, ये जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है, मुसीबत आती है, बदहाली में आ जाता है, दुख, एक्सीडेंट, जॉब छूट गई, कश्ती जो थी वो गर्दाब में फंस गई, कोई मुसीबत अचानक आ गई, औलाद नहीं है, बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी ने कोई इल्जाम लगा दिया है, कोई मुकदमा हो गया है, कुछ भी कोई मुसीबत आई, दाउ रब्बहुनी बीना इलेही, तो पुकारते हैं अपने रब को उसी की तरफ रुजू करके, फिर रब करते हैं, फिर क्या करते हैं, या रब, फिर अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह की तरफ लौटते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। सुम्मा इज़ा अज़ाकहु मिन्हु रहमतन, फिर जब वो चखा देता है उनको, अज़ाका का मतलब क्या है, अल्लाह चखाता है, अल्लाह देता है, अल्लाह जब उनको चखा देता है, मिन्हु अपने पास से रहमतन, रहमत, जॉब नहीं थी तो फिर अल्लाह ने जॉब दे दी, तो रहमत यानी तलाशे रोजगार में वो मसरूफ था, अल्लाह ने असबाब मुहैया कर दिए, रहमत बन गई, जॉब मिल गई, अचानक जॉब मिल गई, रिश्ता ढूंढ रहे थे मिलता नहीं था, पास से ही हो गया रिश्ता, करीब ही था रिश्ता, अचानक एकदम ही हो गया। फिर क्या हुआ, बीमारी थी, दर दर ठोकरे खाई, बड़े लोगों के पास गए, बड़ी दवाइयां, बड़ा पैसा, बड़ा इलाज, मिट्टी की चुटकी भी अल्लाह ने शिफा दे दी, पता ही नहीं चला कब ठीक हो गए, रहमत बन गया, रहमत आ गई, है ना। अब क्या हुआ कि बदहाली खुशहाली में बदल गई, वो सेहत की हो, वो दौलत की हो, औलाद नहीं थी, 20 साल हो गए दुआएं करते, और हुआ क्या, ये सच्चा वाकया है कि एक औरत के 20 साल औलाद नहीं थी, फिर हुआ क्या कि उसके शौहर ने, उसके शौहर का भाई फौत हो गया, यानी औरत जो थी उसका जेठ फौत हो गया या देवर फौत हो गया, कोई भी, यानी बड़ा भाई था या छोटा, वो फौत हो गया, तो जो उस औरत का शौहर था जिसके औलाद नहीं थी, उसने कहा कि अब ये घर में ही रख लेते हैं, इससे शादी कर ली, आपस में दोनों की रजामंदी से शादी हो गई, और जो पहली औरत जिसके शौहर से, जिसका शौहर फौत हुआ, उसके बेटे थे, दो बेटे। अब क्या हुआ कि जब शौहर ने शादी की तो 20 साल बाद ये शादी हुई, और शादी होते ही जो सौकन थी ना जिसके औलाद नहीं थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, अल्लाह ने उसको औलाद दे दी। कुदरत के रंग देखें, जिसके औलाद नहीं थी उसको अल्लाह ने औलाद दे दी, पहली दूसरी बीवी के पास तो थे ही, दो बेटे थे जिसका शौहर फौत हो गया था, तो अब क्या है कि वो बजाहिर वो मुसीबत थी, लेकिन अल्लाह के लिए वो अल्लाह ने उसके लिए उसको रहमत बना दिया ना, औलाद नहीं है, चलो ये तो एक बड़ी अनोखी मिसाल है, लेकिन बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि पहले औलाद नहीं थी फिर औलाद होगी, पहले बेटा नहीं था फिर बेटा हो गया, अब अल्लाह ने क्या किया, सुम्मा इज़ा अज़ाकहु मिन्हु रहमतन, तो फिर अल्लाह ने उसको अपनी रहमत का मजा चखाया। सुम्मा यहाँ पे फिर फुजाइया है, अचानक, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जमाना गुजरा, वक्त गुजरा, यानी तराखी जमा मकान के लिए भी इस्तेमाल होता है ना सुम्मा, कि फिर वक्त गुजरा, कुछ वक्त गुजरा, कुछ जमाना गुजरा, फिर अल्लाह ने उसको अपनी रहमत से नवाजा, फिर हुआ क्या, इज़ा फरीकुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युशरिकून, इज़ा यहाँ पे फिर अचानक, इज़ा किस मानी में आया है, फौरन, अचानक, दिन बदले, अच्छे दिन आए, फरीकुम मिन्हुम, उनमें से एक फरीक, बिरब्बिहिम युशरिकून, फिर अपने रब से शिर्क करने लगे। अब ये नहीं कहा कि सभी लोग ऐसा करते हैं, फिरका क्या होता है, बड़ी जमात में से कुछ लोग कट जाए, तो उसमें से फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि माबूदों की नजर नियाजें चढ़ानी शुरू करते हैं, फिर कह देते हैं कि फलां मुश्किल कुशा, फलां जो है वो दाता गंज बख्श, है ना, फिर दूसरों के नाम लेते हैं, भूल जाते हैं कि अल्लाह दाता है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, लियकफुरू बिमा आतैनाहु, ऐसा क्यों करते हैं लोग, शिर्क क्यों करते हैं, ताकि जो कुछ हमने उसको अता किया है, उनको दिया है, उसकी वो ना शुक्री करें, फतमत्ताऊ, बस वो मजे कर लें, कब तक ना शुक्री करेंगे, कब तक कुफ्र और शिर्क करेंगे, फसौफा तालमून, बस अनकरीब उनको जो है वो पता चल जाएगा, जल्दी उनको पता चल जाएगा ये लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि जल्दी इनको पता चल जाएगा कि ये जो शिर्क कर रहे हैं ये शिर्क इनके लिए कितना नुकसानदेह है, और जल्दी से मुराद क्या है कि दुनिया ही में शिर्क की वजह से उन पर कोई मुसीबत परेशानी आ जाए या फिर आखरत का उन पर जो है वो अजाब आ जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है पूछते हैं, अम अनजलना अलैहिम सुल्तानन, تو یہ شرک کر رہے ہیں کہ ہم نے ان پر کوئی دلیل سند نازل کی ہے. ان کے پاس شرک کرنے کی کوئی دلیل ہے, کوئی سند ہے؟ فہو یتکلم, اور وہ جو دلیل ہے وہ دلیل خود بول رہی ہو. سلطان کے لیے فہو آیا ہے, شرک کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ فہو یتکلم, کہ جو کلام کرتی ہو, جو شہادت دیتی ہو, بما کانوا بہ یشرکون, اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں, بما کانوا بہ یشرکون, گویا کہ سوال جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ دلیل خود بولنے لگے. جو دلیل کوئی ہے جو نازل کیا کہ اسے بیان کرے جسے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا شرک ہے یہ بلا دلیل ہے. توحید کے اسباب میں پیغمبر اور کتابیں ہیں, کائنات ہے, ان کا اپنا وجود ہے, فطرت اللہ ہی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسے کی؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. لیکن پھر انسان شرک کرتا ہے اور دلیل بھی کوئی نہیں ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, اور جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت, کوئی برائی, کوئی پریشانی, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, یعنی ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے. اذا یہاں پہ پھر کیا ہے؟ اچانک کے معنی میں, پھر فوراً یکا یک مایوس ہونے لگتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بات بتاتے ہیں. اللہ تعالی پچھلی جو آپ نے آیات قدرت پڑھی اس میں آپ نے پڑھا نا کہ کتنا اختلاف ہے, میاں بیوی میں اختلاف تو ہے, لیکن جب تک وہ آپس میں اکٹھے نہ ہوں تو وہ مکمل نہیں ہوتے. اختلاف کے باوجود ان میں ایک مطابقت پائی جاتی ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیں, کائنات کے اندر اختلاف تو ہے لیکن اختلاف کے ساتھ ہی کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک مطابقت ہے. اختلاف کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کثرت کے اندر ایک وحدت رکھی ہے, ہے نا؟ کثرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وحدت رکھی ہے. اتنے اختلاف پیدا کرنے والا ایک ہے, بہت سے خدا نہیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے اگر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب برے دن آتے ہیں تو اچھے بھی تو آتے ہیں نا, جب اچھے دن آتے ہیں تو پھر برے بھی آنے چاہیے. مانگنے تو نہیں چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے. دن ہے تو رات ہے, آپ نے پیچھے نہیں پڑھا دن اور رات, آپ نے یہ نہیں پڑھا زوج مرد اور عورت. تو اصل بات کیا ہے, مصیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اچھے دن آتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہے, جب برے دن آتے ہیں تو انسان رونے لگتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کبھی اچھے دن آئیں گے ہی نہیں. تو دراصل یہاں پر جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف اور راحت دونوں آزمائش ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتے ہیں. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ نعمتیں اور رحمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یہاں پر پوری آتی ہے, اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ نیکیاں ہی نیکیاں جو ہے وہ سمیٹتا ہے. کیسے؟ کہ جب اس پر جو ہے وہ خوشحالی کے دن آتے ہیں, اچھے دن آتے ہیں, تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جب برے دن آتے ہیں تو وہ اس پر جو ہے وہ صبر کرتا ہے. تو وہ ہر حال میں خیر ہی خیر جو ہے وہ سمیٹتا ہے, ہے نا؟ تو یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جب نعمتیں ملیں, نعمتوں کی بارش ہو, تو اللہ کا شکر کرنا مت بھولو, یہ نہ ہو کہ پھولے نہ سماؤ. فرحو بہا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور جب مصیبت آ جاتی ہے, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بنا پر, اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, تو یکا یک مایوس ہونے لگتے ہیں. تو دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فخر اور غرور کے نتیجے میں، چھچورے پن کے نتیجے میں، نشکری اور نمک حرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی ڈال دیتا ہے، اور بعض اوقات نیک لوگوں پہ ویسے بھی آزمائشیں آتی ہیں، دونوں طرح ہی آتی ہیں. پھر اس وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے. رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو، کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، لیکن ہر رات کی ایک صبح ضرور ہوتی ہے. ہر رات کی تاریکی میں صبح جو ہے وہ چھپی بھی ہوتی ہے. تو کتنے ہی مشکل دن کیوں نہیں ہیں، کتنی ہی سخت دن کیوں نہیں ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنوں کو بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ جو مشکل اور مصیبت ہے اس کو ختم کر دیں گے. یہ بات جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں، پریشان ہو کر پھانسی لے لیتے ہیں، یعنی کیسے خودکشی کر لیتے ہیں، کسی ٹرین کے نیچے آ گئے، کسی بلندی سے جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ چھلانگ لگا دی. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تکلیف ہے یا رحمت، دونوں اللہ کی طرف سے ہے. اور مایوسی کفر ہے، ہے نا، مایوسی کیا ہے، کفر ہے. پھر فرمایا اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پھیلا دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور نپا تولا دیتا ہے، نپا تولا کم دیتا ہے. تو اس کو پھر آپ ایسے پڑھیں گی، اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور پھر آپ پڑھیں گی کہ ان اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، کہ لمن یشاء یقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کے لیے تنگ بھی کر دیتا ہے. تو یہاں ایک اور بات پتا چلی کہ نعمت اور آزمائش دونوں میں صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے. کبھی جاب ہے اور کبھی نہیں ہے، ہے نا، کبھی دن اچھے ہیں کبھی دن برے ہیں. تو رزق کھلا ہو یا کم، رزق کی کمی بیشی اس سے کسی کی فضیلت یا درجہ بندی میں فرق نہیں ہوتا. یہ تو آزمائش کے دن ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی بتایا کہ کائنات جوڑا جوڑا، دنیا ہے تو آخرت ضرور ہوگی، زندگی ہے تو موت ضرور ہوگی، مرد ہے تو عورت ہے، دن ہے تو رات ہے. تو اسی طرح سے رحمت ہے تو سیئے آ بھی ہے، ہے نا. تو ہونا کیا چاہیے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. تو جس کو زیادہ دیا ہے وہ پھول کر فرعون اور حامان نہ بن جائے، ابو جہل نہ بن جائے، نمرود نہ بن جائے. جس کو کم دیا ہے وہ مایوس ہو کر خودکشی نہ کر لے، یا پھر یہ کہ روتا دھوتا نہ رہے، یا پھر یہ نہیں کہ بھئی اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی ہے، یا پھر یہ کہ ہر وقت شکوا ہی کرتے رہنا کہ میری قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، میرے تو دن ہی اچھے نہیں ہیں، میں تو ہوں ہی بڑی ہی بد قسمت، میرا تو کوئی کام بھی اچھا نہیں ہوتا، ساری زندگی اسی طرح رو رو کے گزر گئی. میری دیکھو دوسری بہن کتنی مزے میں ہے نا، ہے نا، سلام، کیسے اللہ نے اس کے اتنے اچھے اچھے رشتے دے دیے، میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اس کو تو فلاں کی طلاق یافتہ بیٹی کو ڈاکٹر کا رشتہ آ گیا، اور میری دیکھو پڑھی لکھی اچھی خوبصورت بیٹی، اور اس کو تو کسی کوئی عام بھی رشتہ نہیں ملتا. یہ یاد رکھیں، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توازن برقرار رکھا ہے، کسی کو لمبا کسی کو چھوٹا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، کسی کو موٹا کسی کو پتلا، کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا ہے، اور اسی میں اس کی آزمائش ہے. تو صحیح رویہ کیا ہے کہ جس حال میں ہیں اس پر راضی ہو جائیں، نعمتوں پر شکر اور آزمائشوں پر صبر کریں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، ایمان لانا ہے. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو مال ہے تھوڑا یا زیادہ اس کا استعمال کیا کر، فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پس اے مومن، اے ایمان لانے والے، اے انابت اختیار کرنے والے، اے مسلم حنیف بننے والے، اے تقوی اور اقامت صلات کرنے والے، تو کیا کر، فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتے دار کو اس کا حق دے، بڑی خوبصورت بات ہے. یہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے فآتی ذل قربا رشتے دار کو دے, حق کا ہوں نہ کہتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو تیرے مال میں تیرے رشتے داروں کا حصہ رکھا ہے, دوسروں کا حصہ تمہیں زیادہ دے دیا ہے تاکہ تم بانٹو. یہ تمہارے لیے ایک امتیاز ہے, یہ تمہاری عزت بڑھانے کے لیے میں نے ایسا کیا کہ تمہیں امیر بنا دیا, تیرے رشتے داروں کو غریب بنا دیا. اب تم کیا کرو, تیرے رشتے داروں کا حق ان کو دو. والمسکین, اور مسکین کو بھی دے. مسکین جو ہے اس میں محتاج, فقیر, ضرورت مند, ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. سکنہ, ساکن, جو ایک جگہ رکے ہوئے ہیں, غریب لوگ جو ہیں. وابن السبیل, اور مسافر. تو اس پوری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ رشتہ دار مسکین اور مسافر کو خیرات دے. آپ یوں پڑھیں گی فآتی ذل قربا حقہ, فآتی والمسکین حقہ, فآتی وابن السبیل حقہ. ہر ایک کو اس کا حق دے, جو جب آپ دیں تو اس کا حق سمجھ کر ادا کریں. تو دینے کے طور طریقے کیا ہیں؟ کبھی یہ خیال نہ آئے کہ کسی کو دے رہے ہیں تو احسان کر رہے ہیں. نمبر دو, ان کو حقیر نہ سمجھیں. نمبر تین, یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کے لیے آزمائش کے طور پر دیا گیا ہے. اگر ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے, اور نیکی کر کے نیکی کو ضائع کرنا ہے. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, یہ ہے بہترین. کیا بہترین؟ کہ جب کسی کو اس کا حق دیا جائے, جب صدقہ خیرات کیا جائے تو کیسے کرنا ہے؟ یریدون وجہ اللہ, اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. جیسے آپ نے جو ہے وہ قرآن میں کئی جگہ پہ پڑھا کہ انبیاء نے کیا کہا, وما اجریا الا اللہ. سورۃ دہر میں کیا چیز آتی ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جب وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, جب وہ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے, ہمیں تم سے کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے. تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ہیں. یہ فلاح بڑی مشکل سے ملتی ہے لیکن اس میں بقا ہے. چیرنا پھاڑنا اور بقا کے معنی پائے جاتے ہیں فلاح میں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا, اور جو تم دیتے ہو سود, لیربوا تاکہ بڑھ جائے, فی اموال الناس لوگوں کے مال میں, فلا یربو عند اللہ, اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات, اور جو تم زکات میں سے دیتے ہو, اور کیوں دیتے ہو؟ تریدون وجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو. فاولئک هم المدعفون, اور پس وہی دینے والے در حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت کیا ہے؟ هم المدعفون, وہ اپنے مال بڑھاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مدعفون استعمال ہوا ہے, مصدر کے فرق سے معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. اور مصدر جو ہے وہ کیا فرق ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ روٹ تو ہے دواد عین فا, اور دواد عین فا جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمزوری کے لیے بھی آتا ہے ضعیف, اور اس کے علاوہ مضاف ہے نا, دگنا چگنا کے لیے بھی آتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جب مصدر فرق ہو جاتا ہے تو معنی میں فرق ہو جاتا ہے. جیسے دافا یدفو, دیفا یا دیفا, اس کا مطلب ہوتا ہے دگنا کرنا. اور اگر ہو داؤفا یا دعفو دو فن, تو اس کے معنی ہوتے ہیں کمزور ہونا. آپ اس کو یوں یاد کر لیں, مصدر کے فرق سے معنی فرق ہو جاتا ہے, یا عین کلمے کی حرکت کے فرق سے معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ بہرحال تو بات کیا ہے, فاولائک ہم المدفون, کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو دگنا کرنے والے ہیں. یہ جو آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے, اس کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وہی سود ہے, ربا, جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہاں ربا سے مراد سود نہیں ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے شرن, بلکہ وہ عطیہ یا ہدیہ یا تحفہ ہے جو اس نیت سے دیا جائے کہ لینے والا بعد میں اس سے زیادہ کر کے واپس کرے گا. مثلا دیکھیں, شادیوں میں رواج ہے کہ لوگ کسی کو پیسہ دیتے ہیں, $100 دیے تو امید کیا ہوتی ہے چلو کل کو مجھے 150 تو دے گا نا جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی. تو لوگ کیا کرتے ہیں, آپ دیکھیں باقاعدہ بعض شادیوں پہ بعض گھروں میں کوئی کاپی پین لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور لکھ رہا ہوتا ہے. یہ تو صحیح ہے کہ تحادو تحابو کے آپس میں تحفے تحائف دینے چاہیے تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو, لیکن دے کر یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے کہ مجھے زیادہ ملے گا. سمجھ آئی بات کی؟ اچھا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سود ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم نازل کیے تھے نا, شراب پہلی دفعہ ہی تو حرام نہیں ہوگی تھی, بلکہ کیا تھا کہ سب سے پہلے سورت بقرہ کی آیت نمبر 219 کہا کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. پھر سورت نساء آیت 43 میں کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورت مائدہ میں شراب کے قطعی حرمت کا حکم دیا. بالکل اسی طرح مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اتنی بات بتائی کہ سود وہ چیز نہیں ہے جس سے دولت بڑھتی ہے. ظاہری طور پر لگتا ہے کہ کل کو ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا یا پہلے سے لوگ طے کر لیتے ہیں, بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود سے دولت نہیں بڑھتی بلکہ زکوٰۃ سے دولت بڑھتی ہے. اب یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ تو مکی دور میں فرض ہی نہیں ہوئی تھی, تو پھر زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اصل میں زکوٰۃ کہتے ہیں پیوریفائی کرنا, پاک کرنا اپنے آپ کو. تو زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو جا کے مدینہ میں فرض ہوئی, بلکہ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ صدقہ خیرات, جو بھی مال اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے جس سے مال پاک ہو, نفس میں قلب میں طہارت پیدا ہو. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سود کے بارے میں پہلا حکم ہے جس سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ سود کے ذریعے سے دولت نہیں بڑھتی, زکوٰۃ کے ذریعے سے دولت بڑھتی ہے, مال بڑھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سود کے ذریعے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے, بظاہر لگتا ہے کہ بہت فائدہ ہو رہا ہے. سود کے ذریعے سے دولت ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے, ہے نا؟ کیوں؟ دولت کا بہاؤ جو ہے غریبوں سے امیروں کی طرف ہوتا ہے. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ دولت کا بہاؤ امیروں سے غریبوں کی طرف ہوتا ہے, دولت گردش کرتی ہے معاشرے میں. جب دولت غریبوں کو ملتی ہے زکوٰۃ صدقات کی شکل میں, تو وہ دعائیں دیتے ہیں, محبت پیار بڑھتا ہے, اور سود کی شکل میں نفرت پیدا ہوتی ہے, رقابت دشمنی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو کیا بڑھتا ہے؟ زکوٰۃ سے دولت بڑھتی ہے, محبت بڑھتی ہے اور اجر بڑھتا ہے, اور سود سے نہیں بڑھتا. دوسرا حکم سود کا, سورت آل عمران آیت 130 میں ہے نا, اور پھر سب سے آخر میں خود ہی سود کی قطعی حرمت کا حکم آیا سورت بقرہ میں, ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر جو ہے سود کو حرام قرار دے دیا. آپ پڑھ چکی ہیں سود کے بارے میں تفصیل وہاں پہ. تو بہرحال یہ اس کی ابتدائی آیت ہے.